پاکستان میں اس وقت رات کے 8، بھارت میں 8:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں دن کے 11 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک اور بلٹن کے ساتھ۔ پاکستان کے قبائلی شمالی وزیرستان میں مشتبہ امریکی ڈرون حملے میں 20 مبینہ جنگجو ہلاک ہو گئے ہیں۔ اطلاعات کے مطابق بدھ کی صبح دتاخیل کے گاؤں زوئی سید گئی میں دہشت گردوں کے زیر استعمال ایک مکان پر 4 میزائل داغے گئے۔ میزائل لگنے سے گھر کا بیشتر حصہ منہدم ہو گیا۔ ہلاک ہونے والوں کی شناخت سے متعلق آزاد ذرائع سے تصدیق نہیں ہو سکی ہے، کیونکہ جس علاقے میں یہ حملہ ہوا وہاں تک میڈیا کی رسائی نہیں ہے۔ گزشتہ ہفتے بھی شمالی وزیرستان کی تحصیل دتاخیل میں ڈرون حملے میں ایک گھر اور گاڑی کو نشانہ بنایا گیا تھا، جس میں کم از کم 6 شدت پسند مارے گئے تھے۔ پاکستان نے لڑاکا طیاروں کی مدد سے شمالی وزیرستان کی وادی شوال میں بدھ کو صبح سویرے دہشت گردوں کو نشانہ بنایا، جس میں 35 عسکریت پسند مارے گئے۔ فوج کے تعلقات عامہ کے ادارے ISPR کے مطابق فضائی کارروائی اس وقت کی گئی جب القاعدہ سے منسلک جنگجو علاقے سے فرار ہو رہے تھے۔ افغانستان سے متصل قبائلی علاقے میں فوج نے گزشتہ ماہ کے وسط میں آپریشن شروع کیا، جس کے بعد وہاں سے سرکاری عہدیداروں کے مطابق تمام شہری آبادی نقل مکانی کر کے قریبی شہروں میں آ گئی ہے۔ فوج کے ترجمان میجر جنرل عاصم باجوا نے منگل کو ذرائع ابلاغ کو بتایا کہ شمالی وزیرستان کے مرکزی شہر میران شاہ میں عسکریت پسندوں سے صاف کرتے ہوئے میر علی میں زمینی کارروائیاں شروع کر دی گئی ہیں، جہاں مختلف جھڑپوں میں 3 فوجی ہلاک ہوئے۔ اور قبائلی علاقے باجوڑ میں مقامی آبائدین کے جرگے میں امن لشکر کو متحرک کرنے کا فیصلہ کیا گیا، جو کہ علاقے میں شدت پسندوں کے خلاف کارروائی اور امن و امان کے لیے انتظامیہ اور سرکاری فورسز کی مدد کرے گا۔ اطلاعات کے مطابق بدھ کو امن لشکر نے قبائلی انتظامیہ کے ساتھ مل کر باسردی دیہاتوں میں شدت پسندوں کی تلاش کے لیے کارروائی بھی شروع کر دی۔ طوفان راماسن فلپائن میں تباہی مچانے کے بعد اب شمالی ویتنام یا چین کے ہنان جزیرے کی طرف بڑھ رہا ہے، اور امید ہے کہ جنوبی بحیرہ چین پار کرتے ہوئے اس کی رفتار میں اضافہ ہو جائے گا۔ فلپائن کے شمال میں اس طوفان کے باعث 10 افراد ہلاک ہو گئے، جبکہ تیز ہوائیں چلنے اور بارشوں کا سلسلہ جاری ہے۔ طوفان کے باعث لگ بھگ 370,000 سے زائد افراد علاقہ چھوڑنے پر مجبور ہوئے۔ حکام کے مطابق بدھ کو سمندری طوفان کے باعث گھروں کی چھتیں اڑ گئیں اور درخت گر گئے۔ عہدیداروں کے مطابق تل حکومت میریلا میں 250 کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے ہوائیں چلیں۔ بارشیں اور تیز ہواؤں کے باعث متاثر علاقوں میں بجلی منقطع ہو گئی۔ کچھ لوگوں کی ہلاکت درخت اور بجلی کے پول گرنے سے ہوئی، جبکہ لیوسینا شہر میں دیوار گرنے سے 3 افراد ہلاک ہوئے۔ بعض لوگ ابھی تک لاپتہ ہیں۔ اسرائیل نے بدھ کو بھی غزہ کی پٹی میں اپنی فضائی کارروائیاں جاری رکھیں۔ اسرائیل نے مصر کی طرف سے جنگ بندی کی تجویز کو قبول کرنے کے بعد اپنی فضائی کارروائیاں روک دی تھیں، لیکن حماس کی طرف سے جنگ بندی کی تجویز کو مسترد کرنے کے بعد اس نے کارروائیاں دوبارہ شروع کر دیں۔ بدھ کو مختلف علاقوں میں ہونے والی فضائی کارروائی میں 3 افراد ہلاک ہو گئے۔ حماس کی طرف سے کیے جانے والے راکٹ حملے روکنے کے لیے گزشتہ ہفتے اسرائیل کی طرف سے شروع کی جانے والی کارروائی میں اب تک غزہ میں تقریباً 200 افراد ہلاک ہوئے ہیں۔ دوسری طرف اب تک 1 اسرائیلی ہلاک ہوا ہے۔ جاپان کی جوہری توانائی کے نگراں ادارے نے کہا ہے کہ جوہری توانائی پلانٹ پر ان 2 ریئیکٹرز کو دوبارہ چلا دیا گیا ہے جو فوکوشیما جوہری پلانٹ پر اخراج کے باعث 3 سال پہلے بند کر دیے گئے تھے۔ جوہری توانائی کے اس نگراں ادارے نے کیوشو الیکٹرک پاور پلانٹ کے نئے حفاظتی اقدامات کو محفوظ قرار دیا ہے۔ یہ جاپان کا پہلا جوہری پلانٹ ہوگا جو نئے سخت ضابطوں کے تحت دوبارہ کام شروع کرے گا۔ مالی حکومت کے نمائندوں اور توارخ علیحدگی پسند باغیوں کے درمیان امن بات چیت ہمسایہ ملک الجزائر میں شروع ہو گئی ہے۔ بات چیت کا مقصد حتمی امن معاہدے پر پہنچنے کے لیے مذاکرات کا لائحہ عمل طے کرنا ہے۔ مالی نے سن 2012 کے بعد سے استحکام حاصل کرنے کی جدوجہد شروع کر رکھی ہے، جب باماکو میں تختہ الٹنے کی کارروائی ہوئی تھی۔ اس کے باعث توارخ باغیوں اور بعد میں القاعدہ سے تعلق رکھنے والے جنگجوؤں نے ملک کے شمالی حصے پر قبضہ کر لیا تھا۔ خبریں ختم ہوئیں۔
وائس آف امریکہ واشنگٹن کے ان دی نیوز پروگرام میں خوش آمدید. میں ہوں آپ کی میزبان نفیسہ ہود بھائی. ہم ان دی نیوز پروگرام باجور میں جرگہ کے فیصلے سے شروع کریں گے کہ جنگجوؤں کے خلاف امن لشکر کو متحرک کیا جائے. آگے چل کر ہم شمالی وزیرستان میں جیٹ طیاروں سے کارروائی اور ڈرون حملہ، آئی ڈی پیز میں بیماری پھیلنے کا خدشہ، اور آخر میں اسرائیلی فلسطینی جنگ پر بات کریں گے. اور اس پہلے موضوع پر اس وقت پروڈیوسر بتا رہی ہیں کہ ہمارے ساتھ انسٹیٹیوٹ فار پالیسی اسٹڈیز کے ساتھ منسلک دفاعی تجزیہ کار بریگیڈیئر سید نذیر ہیں، اور باجور سے صحافی انوار اللہ خان ہیں. لہٰذا اس پر ہم بات کرتے ہیں، لیکن سب سے پہلے اسی حوالے سے آپ لوگوں کو ایک رپورٹ سناتے ہیں، پیش کر رہے ہیں شمیم شاہد.
پاکستان کے قبائلی علاقے باجوڑ میں مقامی عمائدین کی جرگے میں امن لشکر کو متحرک کرنے کا فیصلہ کیا گیا، جو کہ علاقے میں شدت پسندوں کے خلاف کارروائی اور امن و امان کے لیے انتظامیہ اور سرکاری فورسز کی مدد کرے گا. اطلاعات کے مطابق بدھ کو امن لشکر نے قبائلی انتظامیہ کے ساتھ مل کر بعض سرحدی دیہاتوں میں شدت پسندوں کی تلاش کے لیے کارروائی بھی شروع کر دی ہے. رواں ہفتے سیکورٹی فورسز نے باجوڑ کے افغان سرحد سے ملحقہ علاقوں میں شدت پسندوں کے خلاف کارروائی کی تیاری کرتے ہوئے یہاں کے تقریباً 5 دیہاتوں سے لوگوں کو منتقل ہونے کا کہا تھا. انخلا کے اعلانات کے بعد یہاں سے اطلاعات کے مطابق ہزاروں افراد مرکزی قصبے خار کی طرف منتقل ہونا شروع ہو گئے تھے، لیکن جرگے میں ہونے والے فیصلوں اور انتظامیہ کے ساتھ بات چیت کے بعد ان لوگوں کو واپس آنے کا کہا گیا ہے، اور تاحال سیکورٹی فورسز نے بھی کسی طرح کی کارروائی شروع نہیں کی. جرگے میں شامل ڈاکٹر خلیل الرحمان نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ انتظامیہ کو اس بات پر قائل کیا گیا کہ اگر مقامی لوگوں کو ان کے گھروں سے نکالا گیا تو اس کے اچھے اثرات مرتب نہیں ہوں گے.
ان لوگوں کو نکالنا اپنے مخالفین کو موقع دینے کے مترادف ہے، تو لہٰذا جرگی نے زور لگایا کہ ان لوگوں کو اپنے گھر پہ واپس کر دو اور مسئلہ مستقل بنیادوں پر حل ہو جائے گا. تو پولیٹیکل انتظامیہ کے ساتھ کامیاب مذاکرات ہوئی، اس کے نتیجے میں ایک قومی لشکر بن گیا، بہت بڑا لشکر تھا، اور اس لشکر کو انتظامیہ نے مطلوب نام دی اور ان کے خلاف اس لشکر نے کارروائی کی.
تحصیل مامون میں منگل کو رات دیر گئے غیر معینہ مدت کے لیے کرفیو نافذ کر دیا گیا تھا، جس کی وجہ سے فی الوقت نقل مکانی کر کے جانے والوں کو اپنے گھروں کو واپسی شروع نہیں ہو سکی. باجوڑ میں حالیہ مہینوں کے دوران سرحد پار افغانستان سے مشتبہ شدت پسند پاکستانی علاقے میں گھس کر سیکورٹی فورسز پر ہلاکت خیز حملے کرتے رہے ہیں. گزشتہ ہفتے ایک ایسے ہی حملے میں فوج کے ایک افسر سمیت 3 اہلکار ہلاک ہو گئے تھے. پاکستان ان حملوں پر افغانستان سے احتجاج کرتے ہوئے مطالبہ کرتا آیا ہے کہ وہ اپنی سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال ہونے سے روکنے کے لیے مؤثر اور سخت اقدامات کرے. شمیم شاہد، وائس آف امریکہ، پشاور.
جی، تو ہم ابتدا کرتے ہیں بریگیڈیئر سید نذیر سے جو انسٹیٹیوٹ فار پالیسی اسٹڈیز کے ساتھ منسلک ہیں. اور بریگیڈیئر نذیر، آپ نے بھی یہ رپورٹ سنی، اور بنیادی طور پہ کچھ اس کے بارے میں بتائیے کہ کیونکہ باجور افغانستان کے ساتھ ایک مہلکہ علاقہ ہے، لہٰذا یہاں پر افغانستان سے کس حد تک حملے ہوتے ہیں، اور ابھی یہ جو تازہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ لوگوں کو بے دخل نہ کیا جائے لیکن ان کے ساتھ مل کر یہ امن لشکر بنایا جائے، یہ کتنا سود مند ثابت ہوگا؟
اس معاملے کے ہمارے سامنے 3 پہلو سامنے آتے ہیں، اور اس میں سے ایک پہلو تو یہ ہے کہ صرف فوجی آپریشن جو ہے وہ مسئلے کا حل نہیں ہے. اگر مقامی لوگ ذمہ داری کلیکٹیو ریسپانسبلٹی کی جو ہوتی ہے وہ قبول کر لیتے ہیں، اور کیونکہ وہ زیادہ علاقے میں افیکٹو ہوتا ہے، ان کو پتہ ہوتا ہے، اور وہ اگر وہ ایک اتفاق سے ایک جرگے کے ذریعے فیصلہ کرتے ہیں تو میرے خیال میں کہ پھر بڑے کاروائی کی یا فوجی آپریشن کی ضرورت نہیں پڑتی. لیکن یہ اس وقت ہو سکتا ہے جبکہ جو سرحد پار سے یا جو آنے والے ہوتے ہیں وہ دہشت گرد جو ہوتے ہیں وہ زیادہ مضبوط نہ ہو، اتنے مضبوط نہ ہو کہ وہ مطلب ہے کہ ایفیکٹ نہ کر سکتے ہوں. دوسری بات اس میں سامنے یہ بھی آ جاتی ہے کہ مقامی لوگوں کی جو آئی ڈی پیز بننا یہ ایک بہت بڑا المیہ ہوتا ہے, اور اس پر خصوصی قبائلی علاقے کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ جب اپنے گھروں کو چھوڑ دیتے ہیں تو کہنا آسان ہوتا ہے, لیکن جب گھر چھوڑا جاتا ہے تو پیچھے اس کا کیا اثر بنتا ہے اور ان لوگوں کے ساتھ کیا سلوک ہوتا ہے, اور پھر ان کی کوئی کمپنسیشن, کوئی سنوائی نہیں ہوتی. اس طرح کے کوئی واقعات جو پھیلے ہوئے ہیں یا جو جتنے بھی نقل مکانی ہوئی ہے, جتنے آپریشن ہوئے ہیں, تو ان کے لوگوں کو دوبارہ سیٹل نہیں کر دیا گیا ہے, جس کی وجہ سے بددلی پھیلتی ہے اور پھر حکومت کے وہ جو مائنڈ جو انہوں نے جیتنے ہوتے ہیں وہ دل نہیں جیت سکتے. اور تیسرا پہلو اس کا یہ ہے کہ فوج بھی تقریباً ایک سائڈ پر بہت بڑے پیمانے پر کمیٹڈ ہے. اب ایک نیا محاذ وہاں پر کھولنا, ظاہر ہے کہ وہ سرحد پار تو ہارڈ پرسوٹ میں جا نہیں سکتے, اور ادھر جو اکا دکا واقعات ہو جاتے ہیں اس کو سرحد پار کے قریب سے مطلب ہے کہ کاؤنٹر یا روکے کے طور پر جواب دے کر اس کو روکا جا سکتا ہے. البتہ اس کا حل سفارت ہی ہے, کیونکہ وہاں پر جو ہمارے ٹی ٹی پی کے لیڈر ہیں فضل اللہ, مولوی فضل اللہ ادھر بیٹھے ہوئے ہیں, اس کے علاوہ خالد پراسانی ہے اس علاقے میں, اور وہ مولوی فقیر ہیں, اور یہ جو کنر کا علاقہ ہے, نورستان کا علاقہ ہے, تو یہ کافی مشہور ہے اور وہاں پر جگہ بھی ایسی ہیں کہ ان کو پناہ گاہیں مل سکتی ہے, اور وہ وقتاً فوقتاً پاکستانی سرحدی چوکیوں پر اور ان کے پیٹرول پر حملہ کرتے رہتے ہیں.
جی جی,
تو یہ میرے خیال میں سفارتی طور پر اور جو بارڈر کوآرڈینیشن ہے اس سے اس مسئلے کو حل کیا جا سکتا ہے اگر ول ہو.
بالکل. اور ہم چلتے ہیں باجور میں صحافی انوار اللہ خان کی طرف. انوار اللہ خان, اس آپریشن سے پہلے آئے دن میڈیا سیل سے شاہد اللہ شاہد کوئی نہ کوئی پیغام دیتے تھے, جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ان کا تعلق فضل اللہ گروپ سے ہے, لیکن جب سے آپریشن شروع ہوا ہے تو کوئی بیان وہاں سے نہیں آ رہا. آپ لوگوں سے کوئی رابطے ہوتے ہیں ٹی ٹی پی کے؟
بالکل جی, آپ نے درستی کہا ہے, لیکن آپ کی اطلاع کی لحاظ یہ ہے کہ ہفتے کے دن ان کا بیان آیا تھا, اور اس دن اس کا بیان آیا تھا جب پاکستان اور افغانستان کی سرحدی علاقے باجوڑ جس میں واقعی پاس میں سیکورٹی گاڑی سے حملہ کیا گیا جس میں تین اہلکار مارے گئے تھے. ان کی ذمہ داری شاہد اللہ شاہد نے قبول کی تھی, اور میرے خیال میں 16 جون 2014 کے بعد پہلی بار وہ منظر عام پہ آئے کسی میڈیا سے بات کے دوران. ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ ہم دیگر علاقے جو بارڈر کے ساتھ ہے ان کی اس طرح کی کاروائی کریں گے اور فورسز کو نشانہ بنائیں گے. انہوں نے زور دیا کہ وہ فورسز کو نشانہ بنائیں گے جو بارڈر ایریا سے موجود ہے. جہاں تک ان کا تعلق ہے تو میرے خیال میں ان کی جو ایکٹیویٹیز ہے وہ کافی محدود ہو گئی ہے اور کافی دیر بعد وہ سامنے آیا ہے.
اچھا, بریگیڈیئر سید, جو اطلاعات ہمارے پاس آ رہی ہیں وہ یہ کہ عدنان رشید کو زندہ پکڑا گیا ہے, انہیں گرفتار کیا گیا ہے. آپ بھی جانتے ہیں کہ مشرف پر انہوں نے حملہ کیا تھا. یہ بتائیں کہ ان کی گرفتاری سے آپ کیا توقع کرتے ہیں کہ اور کیا معلومات سامنے آئے گی؟
تو یہ تو پہلے بھی ان کے اس میں تھا اور جیل بریک میں پھر لے گئے تھے اس کو, اور اس کے ساتھ جو معلومات ہے اس کے بعد کی ہوں گی جبکہ وہ رہا ہوا ہے کہ وہ کس طرح کے ساتھ ملا, پھر انہوں نے کیا کاروائی کی اور کہاں پر بیس بنائے ہوا تھا اور کن لوگ ان کے لنکس میں ہیں. جہاں تک یہ بڑے آپریشن کا تعلق ہے, اس آپریشن میں یقینی طور پر یہ پہلا منظر عام پر آیا ہوا ہے کہ ایک سیکنڈ ٹیئر یا تھرڈ ٹیئر کا لیڈرشپ ایک پکڑا گیا ہے. باقی جو دعوے کیے جا رہے ہیں کہ مارے گئے ہیں, ان کی کوئی زیادہ پہچان یا بڑے لیڈرشپ کی کوئی اس قسم کی اطلاعات نہیں آئی ہوئی ہیں. البتہ یہ بات بھی ضرور ہے کہ اس سے باقی کا بھی پتہ جلایا جا سکتا ہے, لیکن اس قسم کے انفارمیشن بڑے سیکرٹ ہوتے ہیں اور اس کو بڑے طریقے کے ذریعے اس سے اگلوائے جا سکتے ہیں, اور اس سے پھر باقاعدہ پھر ان پر جو کاروائی ہوتی ہے انٹیلیجنس اداروں کی طرف سے وہ کی جاتی ہے. آیا یہ کب پکڑا گیا, یہ تو بعد میں منظر عام پر آیا, ہو سکتا ہے کہ پہلے پکڑا گیا اور اب تک انہوں نے اپنی کاروائیاں مکمل کر چکے ہوں. دوسری بات یہ بھی ہے کہ اس قسم کے مطلب ہے کہ جب یہ پکڑا جا رہا ہے اور اس قسم کے حالات میں پکڑا گیا, تو میرے خیال میں کہ آئی ڈی پیز میں اور نیچے بھی جو باقی لوگ منتقل ہو چکے ہیں تو یہ تو یہ ہوتا ہے کہ سرحد پار چلے جاتے ہیں, پھر کچھ ادھر آ جاتے ہیں اور کچھ علاقے میں رہ جاتے ہیں, یا پھر ٹرائبل دوسرے علاقے میں منتقل ہو جاتے ہیں. تو اس طریقے سے یہ ڈسپیٹ ہو جاتے ہیں اور اس کے بعد ایک عرصے کے بعد پھر اس کی ریگروپنگ ہوتی ہے. اب ان کے جو کمیونیکیشن کا دائرہ ہے, ایک دوسرے کے ساتھ رابطہ کا دائرہ ہے, وہ محدود ہو چکا ہے. اور دوسری طور پر پاکستان میں سیکیورٹی کی بھی کافی سخت کر دی گئی ہے, ہر جگہ اور ہر ناکے اور ہر انٹری اور ایگزٹ پوائنٹ پر اب فوجی تعینات ہے اور مختلف شہروں میں بھی ہے. تو میرے خیال میں مہینے ڈیڑھ تک یہ سلسلہ تو اسی طرح رہے گا, اور اس کے بعد جو بیک لیش کی بات کر رہے ہیں کہ آیا کس حد تک ان کی لیڈرشپ کمزور ہو چکی ہے, کس حد تک ان کے مارے جا چکے ہیں یا پھر ان کے بعد نیوٹرلائز ہو چکے ہیں, یا ان کے جو ادھر سلیپنگ سیلز ہیں یا جو ان کے وہ ہاربرز ہیں یا جو باقی ہمدرد ہیں وہ کس حد تک فعال ہیں یا ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے ہیں. اور یہ تو آپریشنز کے نارملی بیک لیش کے طور پر دو تین مہینے کے بعد اس قسم کا سلسلہ مطلب ہے کہ ہو جاتا ہے, لیکن ہم امید کرتے ہیں کہ شاید یہ آپریشن کافی حد تک کامیاب ہو اور اس قسم کی بیک لیس دوبارہ نہیں آئے گی جس طرح کی پہلے آپریشن کے بعد آتا تھا. اب اگر آئے گا تو یہ محدود سطح پر ہوگا.
اچھا جی, اس موڑ پہ ہم آپ دونوں حضرات کا شکریہ ادا کرتے ہیں. ہمارے ساتھ تھے انسٹیٹیوٹ فار پالیسی اسٹڈیز کے ساتھ منسلک دفاعی تجزیہ کار بریگیڈیئر سید نذیر اور سینئر صحافی انوار اللہ خان. بہت شکریہ اور ہماری طرف سے خدا حافظ. اس کے بعد ایک آئی ڈی بریک لیتے ہیں.
عمران, تم اردو میں تازہ ترین خبروں اور دلچسپ فیچرز کے لیے کس ویب سائٹ پہ جاتے ہو؟
وائس آف امریکہ کی اردو ویب سائٹ www.urduvoa.com پر. اور کہاں,
زبردست, مجھے بھی سب سے زیادہ www.urduvoa.com ہی پسند ہے.
چلو کسی بات پر تو ہم دونوں میں اتفاق ہے.
بھئی www.urduvoa.com پر کسے اتفاق نہیں ہوگا.
جی, آپ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے ان دی نیوز سن رہے ہیں اور ہم اپنے اگلے موضوع کی طرف آتے ہیں. جیسا کہ آپ لوگوں نے خبروں میں سنا کہ شمالی وزیرستان میں جیٹ طیاروں سے کارروائی ہو رہی ہے اور ایک ڈرون حملہ بھی ہوا ہے. اس سلسلے میں ہمارے ساتھ اس وقت سیاسی تجزیہ کار مشتاق یوسفزئی لائن پر ہیں اور ان سے بات کرتے ہیں. اور آپ لوگ جو پروگرام سن رہے ہیں اس میں مفت کال کر کے شریک بھی ہو سکتے ہیں. ہمارے کال کرنے کا نمبر ہے 0800-777-89-0800-777-89. تو مشتاق یوسفزئی, آپ کو خوش آمدید. آپ کو سب سے پہلے ایک مختصر سی رپورٹ سناتے ہیں کہ یہ جو جیٹ طیاروں سے حملہ ہوا ہے شمالی وزیرستان پر, اور اس کے بعد آپ سے بات کرتے ہیں. یہ خبر پیش کر رہے ہیں محمد اشتیاق.
پاکستان کے قبائلی علاقے شمالی وزیرستان میں آپریشن جاری ہے اور فوج کے مطابق بدھ کو فضائی کارروائی میں کم از کم 35 دہشت گرد مارے گئے. فوج کے شعبہ تعلقات عامہ ISPR کے بیان کے مطابق یہ کارروائی شوال کے علاقے میں کی گئی اور دہشت گردوں کو اس وقت نشانہ بنایا گیا جب وہ علاقے سے فرار ہونے کی کوشش کر رہے تھے. تازہ فضائی کارروائی سے ایک روز قبل شمالی وزیرستان کے علاقے میرعلی میں دو مختلف جھڑپوں میں ایک افسر سمیت 5 فوجی ہلاک جبکہ 13 دہشت گرد مارے گئے تھے. پاکستانی فوج کے ترجمان میجر جنرل عاصم باجوا کے مطابق شمالی وزیرستان کے مرکزی علاقے میران شاہ سے دہشت گردوں کا صفایا کرنے کے بعد پیر سے میرعلی کے علاقے میں زمینی کارروائی شروع کی گئی.
جیسے میران شاہ کا علاقہ کلیئر ہوا ہے اسی طرح میرعلی بھی کلیئر ہوگا اور باقی بھی سارے علاقے کلیئر ہوں گے. آپریشن ٹھیک جا رہا ہے اور ہمیں اندازہ ہے کہ جتنے علاقے ہیں ان سب کو کلیئر کرنا ہے, اور ہم بڑی کلیئرلی پہلے کہہ چکے ہیں کہ بغیر کسی تفریق کے تمام علاقوں میں سے دہشت گردوں کو اور ان کی پناہ گاہوں کو ختم کیا جائے گا.
میجر جنرل عاصم باجوا نے بتایا کہ آپریشن کے آغاز کے بعد دہشت گردوں کے مضبوط گڑھ تصور کیے جانے والے علاقوں کو گھیرے میں لے لیا گیا تھا, جس کے بعد سے وہاں سے شدت پسندوں کا نکلنا بہت مشکل ہے. ادھر اطلاعات کے مطابق کلدم تحریک طالبان پاکستان کے ایک اہم کمانڈر عدنان رشید کو جنوبی وزیرستان کے علاقے شکئی سے گرفتار کیا گیا ہے. عدنان رشید پاکستان کے سابق فوجی صدر پرویز مشرف پر قاتلانہ حملے میں ملوث ہونے کے جرم میں گرفتار تھا، لیکن 2012 میں بنو جیل میں دہشت گردوں کے ایک منظم حملے میں کئی دیگر خطرناک مجرموں سمیت عدنان رشید وہاں سے فرار ہو گیا، جس کے بعد وہ وزیرستان کے علاقے میں روپوش رہا۔ اطلاعات کے مطابق شمالی وزیرستان میں آپریشن کے آغاز کے بعد وہ جنوبی وزیرستان منتقل ہو گیا تھا، جہاں ایک کارروائی کر کے اسے گرفتار کیا گیا۔ محمد اشتیاق، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
مشتاق یوسف زئی، آپ ہمیں بتائیں کہ اب تک بتایا جا رہا ہے کہ جب سے آپریشن لانچ ہوا ہے تو تقریباً 400 جنگجو ہلاک ہوئے ہیں، یہ بڑی تعداد ہے۔ اس میں غیر جانبداری کے ساتھ اگر آپ بتا سکتے ہیں کہ کیا آپ کے خیال میں سویلین ہلاکتیں بھی ہوئی ہیں، اور ان کی لگ بھگ کیا تعداد ہو سکتی ہے؟
پہلے بھی جتنے ملٹری آپریشن ہوئے ہیں، باجوڑ، مومند، جنوبی وزیرستان، خیبر اور اجزاء قرم، تو آپ کو پتہ ہے کہ انفارمیشن کا اور معلومات کا ایک ہی ذریعہ ہے، وہ ہے پاکستانی فوج اور آئی ایس سی آر، اور دوسری طرف طالبان ہوتے ہیں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ آزاد میڈیا کو وہاں پہ جانے کی اجازت نہیں ہوتی، اور جب جنگ شروع ہوتی ہے تو لوکل آبادی ہے وہاں سے ان کو نکالا جاتا ہے۔ تو اس وقت بھی جو معلومات میڈیا تک پہنچ رہی ہے وہ صرف آئی ایس سی آر کے ذریعے پہنچ رہی ہے۔ آئی ایس پی آر کے لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے 400 سے زیادہ لوگوں کو مارا ہے، اور یہ سب کے سب دہشت گرد تھے، جبکہ طالبان کہتے ہیں کہ ہمارے 10 سے زیادہ لوگ نہیں مرے۔ اور یہ بہت مشکل ہے کیونکہ وہاں پہ آبادی بھی نہیں ہے، کچھ علاقوں میں لوگ ہیں جہاں پہ بمباری ہوئی ہے، غلام خان میں بھی بمباری ہوئی ہے، وہاں پہ بھی لوگ ہیں۔ اب چونکہ یہ جو رزمہ کا علاقہ ہے، دوسری کا علاقہ ہے، گڑیوم، ایدک اور سینوام، یہ مریلی کے آس پاس کے علاقے ہیں، تو وہاں پر بھی آبادی، تو یہ کہنا تو بہت مشکل ہے۔ لیکن جب بھی اس طرح کی ایئر اسٹرائک ہوتی ہے تو آئی ایس پی آر کی طرف سے ایک ہی بیان آتا ہے کہ دہشت گرد مارے گئے۔ اب پچھلے دنوں یہاں پر ٹیچنگ ہاسپٹل میں ایک لڑکی لائی گئی تھی جو شادی شدہ تھی، اور ان کے گھر پر جیٹ بم، جو جیٹ جہاز ہے ان سے بمباری ہوئی تھی، اور پھر یہاں ان کو برن انجریز ہوئی تھی، اور ہمارے صوبے میں چونکہ اس قسم کے جو زخم ہے، جو برن انجریز ہے، اس کا علاج ممکن نہیں ہے، تو پھر پاکستانی ملٹری حکام ان کو لے گئے کامرہ، جن کا ہے وہاں پہ برن یونٹ ہے، وہاں پہ ان کو لے گئے۔ تو یہ تو اکثر بیشتر اسی طرح ہوتا ہے، بچے اور خواتین بھی زخمی ہوتے ہیں، مارے جاتے ہیں۔ لیکن اس وقت جو میں نے کہا کہ ایک ہی ذریعہ ہے، اور وہ ہے فوج اور طالبان، کیونکہ آزاد ذریعے سے وہاں پہ معلومات بالکل ہمیں نہیں مل رہی۔
لیکن یہ بتائیے کہ آئی ڈی پیز کے ذریعے بھی تو کچھ معلوم ہوتا ہوگا، کیونکہ ان کے جب رشتہ دار مارے جاتے ہیں شمالی وزیرستان میں اور ان کو اطلاع ملتی ہے، تو کیا یہ صحافیوں کو نہیں بتاتے؟
دیکھیے، یہ تو صحافیوں کا اپنے نیٹ ورک ہوتے ہیں، ہر صحافی کا اپنے اپنے ذرائع ہوتے ہیں، ان کے سورسز ہوتے ہیں، تو یہ تو ممکن نہیں ہے کہ کسی کو خبر نہ ملے، یا ایک واقعہ ہو جائے اور صحافی کو علم نہ ہو۔ مطلب ہر صحافی کے لیے ممکن ہے کہ وہ اپنی حد تک معلومات کر لیتے ہیں، اور پھر وہ جو ان کی اپنی معلومات ہوتی ہے، اگر وہ ٹیلی ویژن کے لیے کام کرتے ہیں وہ ٹویٹ لاتا ہے، جو اخبار کے لیے کام کرتے ہیں وہ اخبار نہیں کرتا ہے۔ اس سے پہلے آپ کو پتا ہے کہ باجوڑ میں جب آپریشن ہوا تھا 2008 میں، تو ملٹری حکام نے اس وقت بھی دعویٰ کیا تھا کہ ہم نے 2500 طالبان کو ہم نے مارا ہے، اور یہ ایک بہت بڑی فکر تھی۔ اور جب میڈیا اس قسم کے سوالات پر اٹھاتے ہیں اور یہ پوچھتے ہیں کہ ان میں سے ہم بندہ کون سا مارا گیا ہے، کون سا اہم کمانڈر تھا، اگر اس کے نام کے بارے میں پتہ چل جائے، ان کی لوکیلٹی کے بارے میں پتہ چل جائے، ان کی لوکیشن کیا تھی، تو پھر ہمارے لوگ خفا ہوتے ہیں۔ اور یہ پھر آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان میں میڈیا کے اوپر پابندی بہت زیادہ ہے، یہاں پہ لوگوں میں برداشت بہت کم ہے، تو جب آپ اس طرح کے سوالات بتاتے ہیں تو آپ ان کی اسٹیٹ کہلاتے ہیں، اور آپ کو جو ہے طالبان کے حمایتیاب کا اطلاع دیا جاتا ہے، اور آپ کے دہشت گردوں کے ساتھ یہ، تو لوگ احتیاط کرتے ہیں۔ لیکن پھر بھی میں سمجھتا ہوں کہ ایسے لوگ ہیں کہ ان کو پتہ ہے کہ اس آپریشن سے بہت زیادہ نقصان ہو رہا ہے، 8,00,000 کے قریب لوگ بے گھر ہو گئے ہیں، ان کے گھر بار تباہ ہو چکے ہیں، آزار مکمل طور پر مل جانے ہو چکے ہیں۔ تو میرے خیال میں یہ میڈیا کا حق ہے کہ وہ اس طرح کے سوالات اٹھائے اور پوچھے کہ اتنا بڑا نقصان ہوا ہے تو اس میں کون سا اہم باندھا مارا گیا ہے، کون سے وہ لوگ مارے گئے ہیں، کبھی کراچی، پشاور، لاہور، ان علاقوں میں بم حملے میں ملوث تھے۔
آپ جانتے ہیں کہ آج بھی ایک ڈرون حملہ ہوا ہے دتہ خیل کے علاقے میں، اور بتایا جاتا ہے کہ 20 افراد وہاں ہلاک ہوئے ہیں۔ کچھ آپ کا اندازہ ہے کہ دتہ خیل میں کون رہتا ہے اور کون ہو سکتا ہے جن کو مارا گیا ہے؟
دیکھیں، یہ جو میرلی اور میران شاہ ہے، شمالی وزیرستان کے دو بڑے قصبے ہیں، یہاں پر آبادی بہت زیادہ ہے, اور سب سے جو پہلے آپریشن لانچ ہوا تو وہ میرلی اور میران شاہی سے شروع ہوا ہے, اور میرلی اور میران شاہ میں یہاں پہ تحریکی طالبان پاکستان کے لوگ زیادہ تر یہاں پہ علاقوں میں تھے, پنجابی طالبان بھی تھے, ازبک بھی تھے, چچن بھی تھے, لیکن ان علاقوں میں زیادہ تر انڈی پاکستان جو کہ تحریکی طالبان کے پاکستان کے لوگ ہیں یہاں پر آباد تھے. اور جو داخل کا علاقہ ہے یہاں پر حافظ بل بہادر اور ان کے طالبان وہاں پہ آباد ہے, تو اس لیے ان کا جو ہے پاکستانی حکومت کے ساتھ امن معاہدہ ہے. حافظ بل بہادر تحریک طالبان پاکستان کا حصہ نہیں ہے, جس کے سربراہ مولانا فضل اللہ ہے. تو آپ کو حیرانی ہوگی کہ جب آپریشن شروع نہیں ہوا تھا تو حافظ بل بہادر نے ایک پمپلیٹ جاری کیا تھا اور انہوں نے لوگوں سے کہا تھا کہ یہاں پر حکومت آپریشن لانچ کرنے جا رہی ہے تو آپ لوگ جو ہیں یہاں سے نکل جائے اور طالبان کا ساتھ دے, اور انہوں نے دھمکی دی تھی کہ ہم ہمارا امن معاہدہ ہے 2007 میں جو ہم نے کیا تھا حکومت کے ساتھ وہ ہم ختم کریں گے. لیکن یہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے کہ جب حکومت نے 15 جون کو آپریشن لانچ کیا تو حافظ بل بہادر نے 10 اگست تک سیز فائر کا اعلان کیا, اور انہوں نے کہا کہ ہم جلد بندی کا اعلان کرتے ہیں, اور انہوں نے جو ان کے پائٹرز ہیں ان کو انہوں نے ہدایت دی کہ آپ پاکستانی فوج اور سیکورٹی اداروں پر حملے نہ کریں. تو یہی بہت لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ شاید اب بھی پاکستانی حکومت فوج اور حافظ بل بہادر کے درمیان انڈرسٹینڈنگ ہے, کیونکہ یہ زیادہ تر کسی کے خلاف آپریشن تھا, کسی چیز کے لوگ نکل چکے ہیں, وہ شوال میں گئے ہیں, افغانستان گئے ہیں, کورم کے علاقے میں گئے ہیں, تیراویلی میں گئے ہیں. تو اب لوگ سمجھتے ہیں کہ کیونکہ انہوں نے تو کہا ہے کہ یہ آپریشن سب کے خلاف ہے, اور جو وہاں پہ ملٹری کمانڈر ہے شمالی وزیرستان میں جب ان سے پوچھا گیا کہ کیا آپ کا بھی امن معاہدہ ہے اور کیا آپ اس بل بہادر کے خلاف آپ نہیں لڑیں گے, تو انہوں نے یہ بیان دیا تھا کہ ہم اگر حافظ بل بہادر ہمارے سامنے آتا ہے تو ہم ان کو بھی ماریں گے. لیکن کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید اب یہ انڈرسٹینڈنگ ہے, اور اسی لیے یہ جو ڈرون حملے شروع ہوئے ہیں تو یہ ان علاقوں میں ہو رہے ہیں بتاخیل اور شوال کے علاقوں میں جہاں پر حافظ بل بہادر اور ان کے لوگ رپوش اور لوگ جو ہے اس علاقوں میں رپوش ہیں.
اور حقانی نیٹ ورک کے حوالے سے بھی سوال اٹھایا جا رہا ہے کہ آیا اب تک ان کے ساتھ پاکستانی فوج کا کوئی اتحاد قائم ہے؟
اس کے بارے میں بھی فوج اور ملٹری کے مدد سے بار بار پوچھا گیا ہے, اور وہ یہ اعلان انہوں نے پہلے دن کیا تھا کہ یہ آپریشن جو ہے وہ سب کے خلاف ہے, اور جب ساتھیوں نے اسپیشلی پارلیمنٹ کے لوگوں نے جب ان سے پوچھا کہ کیا حقانی نیٹ ورک کے بھی آپ خلاف ہے, انہوں نے ان کا نام لے کے کہا تھا کہ ہاں ہم ان کے بھی خلاف ہیں اور اگر وہ ہمارے سامنے آ گئے تو ہم ان کو بھی ماریں گے. اب یہ پہلی مرتبہ ہے کہ شمالی وزیرستان میں جب پوری کاروائی شروع ہو رہی تھی تو حقانی نیٹ ورک کے جتنے لوگ وہاں پہ تھے ان کو دیکھا گیا ہے کہ آپریشن شروع ہونے سے پہلے ان کے لوگ وہاں چلے گئے تھے اور وہ جا رہے تھے. تو یہ لوگ سمجھتے تھے کہ اس وقت جب یہ لوگ حقانی نیٹ ورک اور مختلف لوگ وہاں سے انہوں نے جانا شروع کر دیا تھا تو لوگوں کا خیال تھا کہ شاید اب حکومت سنجیدہ ہے اور حکومت یہ جو لوکیشن ہے کرنے جا رہی ہے, اسی لیے حکومت کے اعلان سے پہلے ہی لوگوں نے اپنے گھر بار چھوڑ کر انہوں نے بنو لکی مروت ٹانک اور ان علاقوں کا رخ کیا, کیونکہ ان کو پہلے لگتا اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ لوگ جا رہے ہیں تو اب حکومت شمالی وزیرستان میں آپریشن لانچ کرنے جا رہی ہے.
آپ ہمارے ساتھ رہیں, ایک کالر کے لیے وقت ہے, کوہاٹ چلتے ہیں جہاں سے خان اکبر آفریدی کچھ کہنا چاہ رہے ہیں.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
پاکستان آرمی کا جس جنگ سے واسطہ پڑا ہے وہ ملک کے اندر جنگ ہے جو بہت پینفل اور نقصان دہ ہے, اپنے ملک کا نقصان, اپنے عوام کا نقصان اور اپنے املاک کا نقصان. لیکن باہر بیٹھے ہوئے وہ پاکستان سے ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ لسٹ دے دو کون سے دہشت گرد مرے ہیں. بش سے کس نے پوچھا ہے کہ دو ملکوں کو کندھار بنا کے بغیر کسی وجہ کے کتنے بچوں کو مارا ہے, کتنے عورتوں کو مارا ہے, کتنے لوگوں کو دفن کیا ہے. جو باہر بیٹھے ہوئے ہیں وہ سارے شور مچا رہے ہیں. یہ پاکستان کا ذاتی معاملہ ہے, وقت آنے پر سب بتا دے گا. میرا آپ کی مہمان سے صرف ایک ہی کوشچن ہے, کیا تکی جیسے لوگ امریکہ سے جب بات کرتے ہیں اور ایک جنرل سے پوچھتے ہیں کہ نہیں آپ کا فرض ہے کہ ہمیں لسٹ دے دو, کہاں تک صحیح ہے؟ اور تکی صاحب بش ہی اس سوال کیوں نہیں پوچھتا کہ کتنے لوگوں کو مارا ہے تم نے؟ تھینک یو ویری مچ.
مشتاق یوسف زئی، اگر کوئی تاثر ہے کہ یہ آپریشن بیرونی ممالک کے دباؤ پہ کیا گیا ہے، تو پاکستان حکومت اس سلسلے میں کیا کہہ رہی ہے اور آپ کیا سمجھتے ہیں اس آپریشن کے بارے میں؟ جی،
میرے خیال میں اس سے پہلے کافی دباؤ تھا پاکستانی حکومت پر، اور جب افغانستان کے اندر حملے بہت بڑھ گئے تھے تو مجھے یاد ہے کہ آج سے 3-4 سال پہلے لوگ یہی سمجھ رہے تھے کہ شاید اب حکومت شمالی وزیرستان میں کاروائی کرنے جا رہی ہے، لیکن اس وقت پھر اس کو استعمال نہیں ہوا، اور لوگ خود بھی حیران ہیں، میں بھی حیران ہوں کہ اس وقت ایسی کون سی ایمرجنسی تھی، ایسی کون سی صورتحال تھی کہ حکومت نے اتنا اچانک شمالی وزیرستان میں آپریشن لانچ کیا. دیکھیے، حکومت خود تیار نہیں تھی، اور آپ اس بات کا اندازہ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ صبح سویرے انہوں نے ایئر اسٹرائک شروع کی، وہاں پہ بمباری کی، اور رات کو نیا نواز شریف جو ہے پرائم منسٹر وہ اعلان کرتے ہیں کہ ہم نے آپریشن لانچ کیا. یہاں پہ جتنے بھی ادارے ہیں، پی ڈی ایم اے، ایڈ ڈی ایم اے، پروونشل گورنمنٹ، ان سب کو پتہ نہیں تھا. ایون بنو کے جو ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن تھے، ان کو پتہ نہیں تھا، کیونکہ سارے لوگ وہاں سے نکل کر آ رہے تھے. تو یہ سب لوگ حیران ہیں. اور پھر رمضان کا مہینہ ہے، گرمی بہت زیادہ ہے، آپ یقین کریں کہ لوگوں کی بہت بری حالت ہے جو اس وقت کیمپوں میں ہے. اور لوگوں سے ہم جب بات کرتے ہیں، ہم جب وہاں جاتے ہیں، تو لوگ یہی سوال کرتے ہیں کہ آخر ان کا ہدف کیا ہے، انہوں نے کیا حاصل کیا اور کیا حاصل کرنے جا رہے ہیں. اور یقیناً یہ سب لوگ ان سے یہی پوچھیں گے کہ آخر کون سی ایسی ایمرجنسی تھی کہ انہوں نے اتنا جلدی میں انہوں نے آپریشن لانچ کیا. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ شاید مولانا فضل اللہ جو کہ گھر کے طالبان پاکستان کے سربراہ تھے، وہاں پہ آئے تھے، اور کچھ طالبان اس کی تصدیق کرتے ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں کہ جب آپریشن شروع ہو رہا تھا تو تقریباً 14 دن پہلے وہ اس علاقے سے چلے گئے تھے. تو ایک شخص کے لیے اگر ان کے پاس معلومات تھی وہاں کی، تو ان کی تو بڑی کمزوری تھی، ان کی انٹیلیجنس کمزوری تھی کہ وہ شخص جو کہ وہاں پہ آیا تھا، 14-15 دن انہوں نے گزارے تھے، وہاں سے واپس بھی چلا گیا اور وہ اس شخص کے لیے آپریشن لانچ کر رہے ہیں. اور دیکھیں، جب انہوں نے آپریشن لانچ کیا تو جتنے بھی وہاں کے لوگ تھے، پی ٹی پی کے، چیچن، وہ سارے ان کے جو پہاڑی علاقے ہیں وہ چلے گئے تھے. اور عموماً گرمیوں کے موسم میں اس طرح ہی ہوتا ہے کہ یہ طالبان جو وہاں پہ ہوتے ہیں میدانی علاقوں میں، مریلی اور میران شان میں، تو یہ لوگ جاتے ہیں تخیل میں، شوال میں جاتے ہیں، رزمک میں جاتے ہیں. اور اس مرتبہ بھی اس طرح ہوا تھا، کیونکہ گرمی کے موسم میں زیادہ تر لوگ آلریڈی چلے گئے تھے. تو اب تو ان سے لوگ ضرور سوال کریں گے، میڈیا بھی سوالات کرے گی، سوسائٹی بھی پوچھے گی انہوں نے اتنا جو بڑا آپریشن لانچ کیا، گرمی میں لوگوں کو اتنی تکلیف ہوئی، رمضان کے مہینے میں لوگ نکل آئے، تو انہوں نے کیا.
جی جی، مشتاق یوسف زئی، کیونکہ امریکہ سے اس وقت کوئی موجود نہیں ہے، لیکن آپ بھی جانتے ہیں کہ امریکی افواج کا انخلا ہو رہا ہے افغانستان سے، اور اس کی وجہ سے بھی پاکستان حکومت اس وقت چاہ رہی ہے کہ خطے میں امن ہو، اور ان کے اپنے طریقہ کار ہیں اس کے ساتھ ڈیل کرنے کے لیے، لیکن یہ لمبا موضوع ہو جائے گا. بہت شکریہ. ہمارے ساتھ تھے سیاسی تجزیہ کار مشتاق یوسف زئی، جو پشاور سے لائن پر تھے. اس سیگمنٹ کو ختم کرتے ہیں، اور آگے بڑھنے سے پہلے ایک مختصر آئی ڈی بریک لیتے ہیں.
آواز دوست، یہ عنوان پروگراموں کے اس نئے سلسلے کا جو وائس آف امریکہ اپنے سننے والوں کی پروگراموں میں زیادہ سے زیادہ شرکت کو یقینی بنانے کے لیے تشکیل دے رہا ہے. آپ کی زندگی کی اور آس پاس رہنے والوں کی کہانیاں، آپ کے خط، آپ کے سوال، آپ کی ای میلز، یہ سب ہمارے پروگراموں کا حصہ ہوں گی.
ہمارا ٹول فری نمبر پروگراموں میں آپ کی شرکت یقینی بنانے کے لیے ہے. اپنے سوال اور تبصرے اپنے فون نمبر اور پتے کے ساتھ ہمیں ڈاک سے یا ای میل کے ذریعے بھیج دیں، تاکہ ہم خود آپ کو فون کر سکیں.
پتہ ہے urdu.feedback@voanews.com.
جی، آپ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے ان نیوز سن رہے ہیں، اور ہم اپنے اگلے موضوع کی طرف آتے ہیں جو کہ پہلے دو موضوعات کے ساتھ جڑا ہوا ہے. جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ شمالی وزیرستان سے نقل مکانی ہوئی ہے، اور آج تک بتایا جا رہا ہے کہ کوئی 10 لاکھ لوگ وہاں سے نکلے ہیں. اس وقت ہمارے ساتھ خوندہ کور کے ہیومن اینڈ انسٹیٹیوشنل ڈیولپمنٹ کے ڈائریکٹر خالد عثمان ہیں، اور ان کے ساتھ ہیں ام تحریک کے بانی رکن مختار بادشاہ. تو خالد عثمان، آپ کو خوش آمدید. جی خالد عثمان، ان کے ساتھ ہوں گے مختار بادشاہ، اور ہم ان دونوں حضرات سے ابھی گفتگو کرتے ہیں، لیکن آئیے اسی حوالے سے یعنی کہ آئی ڈی پیز کی صورتحال کے حوالے سے آپ لوگوں کو ایک رپورٹ سناتے ہیں. پیش کر رہے ہیں کامران حیدر.
نواز شریف انتظامیہ کے سینئر عہدیداروں کے مطابق شمالی وزیرستان سے نقل مکانی کرنے والے رجسٹرڈ افراد کی تعداد 10 لاکھ کے قریب پہنچ گئی ہے، جن میں سے بیشتر قبائلی علاقے سے متصل صوبہ خیبر پختونخوا کے قریبی اضلاع میں قیام پذیر ہیں. حکومت کا کہنا ہے کہ اتنی بڑی آبادی کی خوراک، صحت اور دیگر ضروریات کو پورا کرنے کے لیے حد الوسع کوشش کی جا رہی ہے. بین الاقوامی امدادی تنظیم آکسفیم کے پاکستان میں سربراہ جبار احمد خان نے وائس آف امریکہ سے انٹرویو میں امدادی سرگرمیوں کو ایک بڑا چیلنج قرار دیتے ہوئے اس خدشے کا اظہار کیا کہ اگر صحت سے متعلق شعبوں میں اقدامات نہ کیے گئے تو ان شہروں میں مختلف بیماریاں، بالخصوص پانی سے پیدا ہونے والی بیماریاں، وبا کی صورت اختیار کر سکتی ہیں.
لوگ سکولوں میں رہ رہے ہیں، جو بھی ان کو خالی بلڈنگ ملتی ہے وہاں پر رہ رہے ہیں، جو کچھ افورڈ کر سکتے ہیں وہ ہوسٹ کمیونٹی کے ساتھ رہ رہے، کچھ کرائے میں کچھ بغیر کرائے کے. اب آپ دیکھیں اگر کسی گھر میں ایک لیٹرین ہے یا ایک واٹر سپلائی سسٹم ہے جو کہ پہلے 10 لوگوں کو کر رہا تھا، اب 25-40 لوگوں کو کر رہا ہے، تو وہ تو بہت جلدی بھر بھی جاتا ہے، کنٹامینیٹ بھی ہو جاتا ہے. جیسے آپ بنو کا بھی دیکھ لیں، اب اس کی اپنی آبادی 1 ملین ہے، تو وہ جو سارا انفراسٹرکچر ہے وہاں پر وہ 1 ملین کے لیے ہے، لیکن جب ایک دم سے 50% اور لوگ آئے تو سارا انفراسٹرکچر تو اس کے لیے پورا نہیں بنتا نا.
عسکریت پسندوں کی پابندی کے باعث شمالی وزیرستان میں گزشتہ 2 سالوں سے بچوں کو پولیو سمیت مختلف بیماریوں سے بچاؤ کے قطرے نہیں پلائے جا سکے، اور آکسفیم کے عہدیدار کے مطابق جن اضلاع میں اب یہ رہائش پذیر ہیں وہاں بھی ایسی مہم زیادہ بہتر انداز میں نہیں چلائی گئی. نواز انتظامیہ نقل مکانی کرنے والے خاندانوں کی امداد کے لیے عالمی سطح پر کوئی اپیل نہ کرنے کا فیصلہ کر چکی ہے، اور حکومت میں شامل عہدیداروں کا کہنا ہے کہ اگر کوئی ملک خود سے مدد کرنا چاہے تو ان کی امداد سے انکار نہیں کیا جائے گا. اقوام متحدہ کے مطابق القاعدہ سے منسلک عسکریت پسندوں کے خلاف فوجی کارروائی سے بے دخل ہوئی آبادی میں 74% عورتیں اور بچے ہیں. جبار احمد خان کا کہنا تھا کہ بین الاقوامی امدادی ادارے اس قسم کی صورتحال میں کام کرنے کی زیادہ مہارت اور تجربہ رکھتے ہیں.
اگر عورتوں کی کوئی ضرورت ہے تو وہ کسی کو بتا سکیں، پھر جب وہ ضرورت ان کی پوری ہو تو ایسی پوری ہو کہ وہ اس میں شامل ہو سکیں، اس فیصلے میں، اس کام میں. اور اس لیے ہم اس میں یہی کہہ رہے ہیں کہ اس فیمیل فیز جو ہے اس ریسپانس کا وہ کافی بڑا ہونا چاہیے، کیونکہ جو آبادی ہے وہ 74% فیمیل اور بچے ہیں، اور چونکہ بچوں کی رسپانسبلٹی ہمارے معاشرے میں، ہمارے کلچر میں عورتوں پر ہوتی ہے، تو اسی لیے بہت زیادہ فوکس عورتوں پر اور پھر عورتوں اور بچوں دونوں پر بڑا ضروری ہے.
شمالی وزیرستان سے نقل مکانی کرنے والوں میں صحافی حاجی مجتبیٰ کا خاندان بھی شامل ہے. بنو شہر سے وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے اپنے تجربات بیان کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا،
24 گھنٹوں میں ایک بندے پہ نمبر نہیں آ رہا، اور یہ جو جتنے مراد مل رہے ہیں یہ تو ایک ہی خاندان کے لیے میرے خیال میں ایک ہفتے کے لیے بھی کافی نہیں ہے، کیونکہ ایک خاندان میں تقریباً 10-15 لوگ رہتے ہیں، اور یہ اتنا چھوٹا سا جو تعلیم کے لیے تو ابھی تک کسی نے کوئی بھی نہ اعلان کیا ہے، نہ کسی کوئی آئے ہیں. ان کے پرانے اسپتال ہے، وہی اس میں اسٹاف ہے، وہی دوائیاں ہیں.
صوبہ خیبر پختونخوا حکومت کا کہنا ہے کہ انہیں نقل مکانی کرنے والے خاندانوں کی امداد کے لیے فنڈز کی کمی کا سامنا ہے، اور حال ہی میں صوبائی حکومت کی طرف سے بین الاقوامی برادری کو انسانی بنیادوں پر ان سرگرمیوں میں بھرپور کردار ادا کرنے کی اپیل کی گئی تھی. نواز انتظامیہ کا کہنا ہے کہ بین الاقوامی غیر سرکاری تنظیموں پر پابندی ان کی سیکیورٹی کی بنیاد پر عائد کی گئی ہے، تاہم ضرورت پڑنے پر انہیں امدادی سرگرمیوں میں حصہ لینے کی اجازت دی جائے گی. کامران حیدر، وائس آف امریکہ، اسلام آباد.
جی تو امن تحریک کے بانی رکن مختار باچا سے ابتدا کرتے ہیں. باچا صاحب آپ کو خوش آمدید.
السلام علیکم.
تو بنیادی طور پہ حالانکہ ہم امدادی جو سرگرمیاں ہیں اس کے بارے میں بات کریں گے، لیکن کیونکہ پچھلے سیگمنٹ سے ہم باتوں کا سلسلہ جاری رکھتے ہیں، سننے والوں کو آپ بتائیے کہ آپ کے خیال میں یہ شمالی وزیرستان آپریشن کی ضرورت کیوں پیش آئی؟
آپریشن کی ضرورت تو ایک سوال اٹھتا تھا کہ یہ جو ٹیررزم ہے اس کی جو بیسس ہے شمالی وزیرستان میں، اس کو ختم کیے بغیر آگے نہیں بڑھا جا سکتا، تو اس کے لیے ڈیمانڈ بھی پیدا ہوئی قوم میں، ملک میں، اور ضرورت بھی تھی. تو اسی لیے آپریشن شمالی وزیرستان کی ہوئی. یہ بہت تفصیل آئی ایس پی آر والے نہیں بتانا چاہ رہے یا نہیں بتاتے کیا ان کی اچیومنٹس کتنی ہیں اور کتنی نہیں ہیں, کیا ٹارگیٹڈ ہے اور نہیں ہے, اس کا زیادہ معلومات لوگوں کو نہیں ہے. لیکن جہاں تک اس ایکشن کا تعلق تھا یہ تو ہونا تھا, اس کے علاوہ تو اور مزید پیش رفت ٹیررزم کے خلاف ہو ہی نہیں سکتی تھی.
اچھا جی, اور ابھی ہم بات کرتے ہیں خالد عثمان سے جو خویند کور سے تعلق رکھتے ہیں. اور خالد عثمان آپ کو خوش آمدید. جی خالد عثمان
جی,
اچھا جی 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 جی, تو ہم نے یہ سنا ہے کہ آپ کی جو تنظیم ہے خویند کور, انہوں نے بنو میں خاص طور پہ بہت کام کیا ہے اور آپ ذاتی طور پہ وہاں کئی مرتبہ گئے ہیں. بنیادی طور پہ وہاں آپ نے کیا دیکھا کہ آئی ڈی پیز کو کن چیزوں کی سب سے زیادہ ضرورت ہے, کیا مشکلات ہیں انہیں وہاں؟
بیسیکلی یہ ہے کہ 2005 کے ارتھ کویک سے ریلیف اینڈ ریہیبلیٹیشن میں کافی کوشاں ہیں, اور جہاں پہ بھی اس قسم کے ڈیزاسٹر ہوں تو وہاں پہ پنجو کور کا یہ کوشش ہوتی ہے کہ وہاں کے اسپیشلی وومن اور چلڈرن کے حوالے سے ان لوگوں کو سپورٹ کریں. اور نارتھ وزیرستان میں چونکہ پنجو کور 2003 سے کام کر رہی ہے اور پنجو کور کے گراس روٹ لیول پہ ریلیشن ہے اور وہاں کے لوگوں کے ساتھ کافی اچھے تعلقات ہیں اور گاؤں کے لیول پہ ان کی تنظیمیں ہیں, اور مربوطی جیسی ہی یہ آپریشن شروع ہوا اور لوگ مکانی شروع کر گئے تو فروری 2016 میں فرسٹ نقل مکانی شروع ہوئی, جس میں خیبر پور نے یہ جو یو ایل ایس سی آر کے ساتھ مل کر ان آئی ڈی پی میں جو مذاکرات کے تحت آپریشن شروع ہو گئی تو وہ لائے ہیں اس کی جو آفیشیل رپورٹ آیا اور انفارمیشن آیا. اس کے بعد پرندو کور نے جو امیڈیٹ ایکشن لے لیا وہ یہ تھا کہ گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ کے ساتھ اور آور سروس پرووائڈر کے ساتھ ان کا جو کوآرڈینیشن تھا, ایک میکینزم ہے اس کو اسٹرینتھن کرنا مناسب سمجھا, اور پی ڈی ایم اے اور ایف ڈی ایم اے کے ساتھ مختلف میٹنگس کی اس سلسلے میں کہ کس طرح ان لوگوں کو سپورٹ کیا جائے اور ان لوگوں کی جو شاپ کا اظہار بھی کیا. اس سلسلے میں پی ڈی ایم اے اور جو گورنمنٹ کے ادر ڈپارٹمنٹ ہیں مل کر
جی جی خالد عثمان آپ کی لائن اچھی نہیں ہے, ہم آپ کو دوبارہ ڈائل کرتے ہیں. اس دوران مختار باچا سے باتوں کا سلسلہ جاری رکھتے ہیں. مختار باچا, آپ نے بھی سنا ان کو خویند کور, آپ جانتے ہیں کہ اچھا کام کر رہے ہیں وہاں بنوں میں. جی مختار باچا
جی, وہ خویند کور اور اس کی جو قیادت ہے مریم بی وہ خود بھی بنو کی آس پاس کے قبائلی علاقوں کی رہنے والی بہت محترم خاتون ہیں, اور یہاں اس کی بہت ریسپیکٹ ہے. ہر قسم کے حالات میں انہوں نے عوام کے ساتھ ہو کر ان کی مدد کی ہے, تو خویند کور کا کردار تو بہت اعلیٰ ہے. مسئلہ یہ ہے کہ فرسٹ ٹو تھری اس طرح سے 1, 2, 3 میں ان کی مشکلات کیا کیا ہیں اور اس کی پرائیورٹیز کیا ہیں اس کو کسی نے اتنی زیادہ ہائی لائٹ نہیں کیا. جو لوگ راشن جن کو مل جاتا ہے وہ راشن بیچ کے کمرے کا کرایہ دے دیتے ہیں, ان کا پہلا مسئلہ کیش منی کا ہے, راشن کا اتنا زیادہ نہیں ہے کیونکہ کمرے کے بغیر کرایہ کے بغیر وہ اس گرمی میں رہ نہیں سکتے کیمپوں میں, اور نہ اس کے ٹریڈیشن بھی. دوسرا مسئلہ ان کا ہیلتھ کا مسئلہ ہے سب سے بڑا. بنو سٹی پر جتنا زیادہ اور آس پاس کے دوسرے ڈسٹرکٹس پر جو بوجھ پڑا ہے اس کے لیے کیپیسٹی نہیں ہے ہماری حکومت کی کہ جو اس کی ہیلتھ کیئر کو اور اس کی جنرل کیئر کو اور اس کی جو ٹیک وہ ہے اس کو وہ کر سکے. کیپیسٹی نہیں ہے اور دوسرے لوگوں کو انوالو نہیں کر رہے. یہ پتہ نہیں سیکیورٹی کا کیا مسئلہ ہے. اس طرح سے آواران میں بھی انہوں نے اوائڈ کیا بلکہ یہ کہ منع کیا دوسرے لوگوں کو, یہاں پر بھی ان کا رویہ دوسروں کو انوالو کرنے کا نہیں ہے.
مختار باچا, ہمارے پاس جو میڈیا کی اطلاعات آئی ہیں اس کے بقول خیبر پختونخوا کی حکومت اسپیشلسٹ ڈاکٹرز بھیج رہی ہے بنو, جہاں جو خواتین اور بچے ہیں خاص طور پہ ان کو دیکھنے کے لیے یہ جائیں گے, یہ بھی اطلاع آپ کے پاس آئی ہے؟ اور حکومت کے حوالے سے بتائیے کہ کے پی کی حکومت کس قدر مدد کر رہی ہے آئی ڈی پیز کی؟
یہ انہوں نے کیا ہے, ڈاکٹروں کو بھی بھیجا ہے, نرسز وغیرہ کو, لیکن جو انفلکس آیا ہے وہ بہت زیادہ ہے, ان کی زیادہ سپورٹ کی ضرورت ہے. اور نہ صرف یہ کہ ڈاکٹروں کو بھیجنا بلکہ یہ کہ دوائیوں کا اکوپمنٹس وغیرہ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جن کی ضرورت ہے اور وہ شاید ناکافی ہیں جو انہوں نے کیا ہے. ان کی انٹینشن اور ارادے تو ضرور ہوں گے, لیکن ان کا جو میکینزم اور سسٹم اور طریقہ اور کیپیسٹی ہے وہ پھر بھی کم ہے, اس کی جو 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 ضرورت ہے اس سے کم ہے. اور یہ کہ اس کا بھی پتہ نہیں ہے کہ یہ سچویشن کب تک اور کتنے عرصے تک چلے گی اور آگے کتنا لمبے ٹائم کے لیے ان کو اس قسم کی ضروریات ہوں گی, یہ بھی مسائل ہیں. اور جو نان پارٹیسپیشن دوسرے اداروں کی جو وہ نہیں چاہ رہے ہیں یا کم چاہ رہے ہیں یا لوگوں کو انوائٹ نہیں کر رہے یا لوگوں کو فیسلٹیٹ نہیں کر رہے دوسروں کو, یہ مناسب رویہ نہیں ہے. جو بھی جا سکتا ہے, جو بھی وہاں سپورٹ کر سکتا ہے, ان کو اس کے فیسلٹیٹ کرنے کی ضرورت ہے.
جی جی بالکل. مختار باچا ہمارے ساتھ رہیں کیونکہ ہم اگلے سیگمنٹ میں بھی آپ کی ایک رائے لینا چاہیں گے. آپ کی جو ہے بین الاقوامی جو حالات ہیں اس پر بھی گہری نظر ہے. اس سلسلے میں ہم امریکہ سے بھی ایک پروفیسر کو لیتے ہیں. جیسا کہ آپ بھی جانتے ہیں کہ آج کل غزہ کی پٹی میں اسرائیل ممکنہ زمینی کارروائی کرے گا, اور اس حوالے سے ہم سننا چاہتے ہیں کہ مسلم دنیا میں کیا رد عمل ہوا ہے, حالانکہ پاکستان اپنے ہی مسائل میں گھرا ہوا ہے. تو اس بات پر بھی ہم بات کرتے ہیں, لیکن آگے بڑھنے سے پہلے ایک مختصر آئی ڈی بریک لیتے ہیں.
آپ سن رہے ہیں وائس آف امریکہ کی اردو نشریات.
جی آپ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے ان دی نیوز سن رہے ہیں, اور ان دی نیوز میں ہم اپنے آخری موضوع کی طرف آتے ہیں. اور جیسا کہ آپ لوگوں نے خبروں میں سنا ہے کہ اسرائیل کی طرف سے اعلان کیا گیا ہے کہ وہ غزہ کی پٹی میں زمینی کارروائی کرے گا اگر حماس باز نہیں آتا. اس سیگمنٹ میں ہمارے ساتھ ہوں گے مسلم اسٹڈیز کے پروفیسر فیضان حق, اور پاکستان سے ہمارے ساتھ پچھلے سیگمنٹ سے ہیں مختار باچا. لیکن آئیے اسی حوالے سے آپ لوگوں کو ایک چھوٹی سی رپورٹ سناتے ہیں, پیش کر رہے ہیں سہیل انجو.
غزہ پٹی پر اسرائیلی حملے کی گونج بدھ کے روز پارلیمنٹ کے امان بالا راجیہ سبھا میں سنائی دی. حزب اختلاف نے اس معاملے پر بحث کرانے اور اسرائیل کے خلاف قرارداد مذمت منظور کرنے پر زور دیا, لیکن حکومت نے اسے مسترد کر دیا, جس پر زبردست ہنگامہ ہوا. جو ہی کارروائی شروع ہوئی اور وقف صفر کا آغاز کرتے ہوئے ایوان کے ڈپٹی چیئرمین پی جے کرین نے یہ کہہ کر جنتا دل یو کے رکن علی انور انصاری کا نام پکارا کہ یہ معاملہ آج کی کارروائی میں درج ہے, حزب اقتدار کی جانب سے اس کی مخالفت کی جانے لگی. اس پر وزیر خارجہ سشما سوراج نے کہا کہ انہیں جیسے ہی یہ علم ہوا کہ یہ معاملہ آج کی کارروائی میں شامل ہے وہ ایوان میں آ گئیں. انہوں نے ایوان کے چیئرمین حامد انصاری کے نام یہ خط میں لکھا ہے کہ اس معاملے پر بحث نہیں ہو سکتی. انہوں نے یہ بھی کہا کہ دونوں ملکوں سے ہمارے رشتے ہیں اور کسی ایک ملک کے خلاف برعکس تبصرہ سے اس کے ساتھ ہمارے رشتے خراب ہو سکتے ہیں.
کوئی بھی چرچا اس صدن میں ان دیشوں کے ساتھ ہمارے رشتوں کو پربھاوت کر سکتی ہے. سوال ان کے ماننے نہ ماننے کا نہیں ہے. چیئرمین صاحب جنہوں نے آگیا دی ہے میں نے انہیں پتر لکھا ہے, اس لیے چیئرمین صاحب کے نرنے کا ہم انتظار کریں. اس بیچ میں آپ زیرو آر لینا چاہیں تو زیرو آر لے لیں, جو ان کا نرنے ہوگا وہ میں مانوں گی.
ان کے اس بیان پر زبردست ہنگامہ ہوا. حزب اختلاف کا کہنا تھا کہ کارروائی کی لسٹ ایوان کی ملکیت ہوتی ہے اور اس میں شامل کسی معاملے کو نہ اٹھانا ایوان کی توہین ہے. کانگریس, ترنمول کانگریس, سماجوادی پارٹی اور بائیں بازو سمیت پورے حزب اختلاف نے بحث کا مطالبہ کیا. कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के अरकान ऐवान के वस्त में पहुंच गए। जब हंगामा फरो नहीं हुआ तो कार्रवाई पूरे दिन के लिए मुलतवी कर दी गई। कांग्रेस के गुलाम नबी आजाद और पीडीपी की महबूबा मुफ्ती और दीगर अरकान ने हुकूमत के इस रवैये की मुखालफत की। ऐवान के बाहर महबूबा मुफ्ती ने कहा कि हुकूमत का रवैया इंतहाई अफसोसनाक है।
सबसे बुरी बात तो ये है कि हमारा मुल्क हिंदुस्तान जो हमेशा पैलेस्टीन का सपोर्टर रहा है, चाहे गांधी जी हो, चाहे जवाहरलाल नेहरू हो, इंदिरा जी हो, इवन वाजपेयी जी, उन्होंने हमेशा बिला खौफ बिला डर पैलेस्टीन का साथ दिया। और आज जब इतनी जारहाना अटैक्स हो रहे हैं इसराइल की तरफ से, हम खामोश हैं। हमने दो दिन पार्लियामेंट में इस मुद्दे को उठाया इस उम्मीद से कि जो नई सरकार है, जो एनडीए की सरकार है, वो पूरे पार्लियामेंट हाउस की तरफ से एक कंडमनेशन हो जाएगा कि ये हमें मंजूर नहीं है इस किस्म के अटैक्स, इस किस्म की बच्चों की मौतें हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। पर बदकिस्मती से जो यहाँ की सरकार है, उन्होंने क्रिमिनल साइलेंस, दे अडॉप्टेड अ क्रिमिनल साइलेंस विच इज वेरी अनफॉर्चुनेट, क्योंकि गांधी जी कहते थे कि अगर दुनिया के किसी कोने में कोई दुख में होगा तो हिंदुस्तान बोलेगा, और आज मुझे अफसोस है कि हिंदुस्तान खामोश रहा।
एक रोज कबल भी इस मामले पर बहस कराने की कोशिश की गई थी, मगर हुकूमत तैयार नहीं हुई, जिस पर अपोजिशन अरकान ने ऐवान से वॉकआउट किया था। सुहेल अंजुम, वॉइस ऑफ अमेरिका, नई दिल्ली।
जी, तो अमन तहरीक के बानी रुकन मुख्तार बाचा से बातों का सिलसिला जारी रखते हैं। और बाचा साहब, आपने देखा कि भारत में बीजेपी की हुकूमत है, वहाँ बहस करने की इजाज़त नहीं दी गई, पाकिस्तान में कोई रद्द अमल आपने देखा है इसराइल के मामले पर?
हमारा पार्लियामेंट खामोश और कोई आवाज नहीं, हमारे पॉलिटिकल पार्टी भी कोई लंबी चौड़ी नहीं बोल रही, आवाम में एक वो है, अब वो है कि इसको क्यों नहीं सपोर्ट किया जा रहा। लेकिन सबसे बड़ी बात, एक सवाल दूसरा भी उठता है कि वो अरब ममालिक जो है ना, वो क्या कर रहे हैं जो आसपास पड़ोस में बैठे हुए हैं? पाकिस्तान ये अब इस मरहले में ये नहीं अफोर्ड कर सकता, सिवाय डिप्लोमेटिक अपने कोशिशों के, कि जो अगर यूनाइटेड नेशंस और दूसरी चीजें हों उस पर भी खामोशी है, उतना तो करना चाहिए। लेकिन यह है कि वो प्रैक्टिकली इस जंग में शराकत वगैरह वगैरह या इस तरह की गुंजाइश नहीं बनती। अरब ममालिक पर सवाल उठता है यहाँ पर ज्यादातर कि वो वहां पर क्यों खामोश बैठे हुए हैं। उन्होंने तो बुनियाद बनाया शिया और सुन्नी जंग का, तो अगर इसराइल शिया होता तो शायद ये लोग ज्यादा एक्टिव होते बनिस्बत यहूदियों के। अब ये सवाल इसी तरह
दिलचस्प बात कह रहे हैं,
सवाल लोगों के जहनों में मौजूद हैं। और लोगों ने यहाँ पर फलस्तीनियों के साथ यकजहती बहुत ज्यादा पुरानी भी है और मौजूद भी है, लेकिन इसका कोई लंबा चौड़ा इजहार अभी गुज़श्ता दिनों में नजर नहीं आया।
ये बताइए, अभी तक तो आप जानते हैं कि गजा की पट्टी में कोई 200 लोग हलाक हुए हैं, 1400 जख्मी हुए हैं। इसराइल में हमास की फायरिंग से मुश्किल से एक इसराइली हलाक हुआ है और बहुत ही कम नुकसान हुआ है निस्बतन। आप क्या समझते हैं कि अमेरिका या जो बैरूनी दुनिया है वो कब बीच में पड़ेगी इस मामले को देखती रहेगी?
फलस्तीनियों के सिलसिले में तो बहुत कुछ होने के बाद ही कहीं जाके एक कदम आवाज उठ जाती है, जो इनफेक्टिव ओआईसी या इस तरह से दूसरे जो है ना, वो बहुत ज्यादा देर में वो अपनी ख्वाब से जाग उठ जाते हैं। ये मसले हैं बेचारे फलस्तीनियों के साथ, लेकिन यह है कि इसराइलियों का ये रवैया, ये पॉलिसी जो एक के बदले में 200 को मारे और मजीद मारने का इरादा करे, ये जो फासिज्म और ये जो ज़ायनिज्म का ये जो शक्ल है, ये अगर इस दुनिया में रहती है तो फिर दूसरों को फिर हम क्यों गिला देते हैं? मैं सारी दुनिया को और दुनिया के कौमों को मुश्तरक तौर पर इसको निमटना होगा। यूनाइटेड नेशंस का ये जो किरदार अभी तक आया है सामने, वो अब नाकाफी हो चुका। अब अगर बाइपोलर दुनिया नहीं है तो अगर इस नए सिस्टम में हमने रहना है तो यूनाइटेड नेशंस की शक्ल को भी बदलने की जरूरत पड़ेगी, और इसी तरह से वाकयात को वही ही रोक सकते हैं, बजाय इसके कि एक बंदूक उठाए तो दूसरा भी जवाबी बंदूक उठाए। हल यही हो सकता है कि अक्वामे आलम जो है ना, इसका मुश्तरक पर सदारों का कोई मुअस्सर बंदोबस्त करे।
बादशाह साहब, आप भी जानते हैं कि फलस्तीनी सदर महमूद अब्बास ने जब हमास के साथ एक इतिहाद बनाया تو اس کے بعد یہ تمام فساد شروع ہوا. بعض لوگوں کا خیال ہے کہ یہ فساد کروایا گیا. اس موڑ پہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ حماس کے ساتھ فلسطینی جو تنظیم ہے اس کا اتحاد زیادہ کمزور پڑ گیا ہے، یا پھر کیونکہ اسرائیل حملے کر رہا ہے لہٰذا حماس اور محمود عباس اب زیادہ یکجہتی کے ساتھ کام کر رہے ہیں؟
یہ اندر کی باتیں اتنی زیادہ کل کل دنیا کے سامنے نہیں آ سکی کہ اس میں حماس کا ایک پروکیٹیو رول تھا یا نہیں، اور دوسرا یہ کہ کیا حماس کے ساتھ اور فلسطینیوں کے دوسری تنظیم ہے یہ ایک دوسرے کے ساتھ اپنے ایک انڈرسٹینڈ کرتے ہوئے اس کا کوئی راستہ کوئی مستقل حال نکالنے کی طرف جا بھی سکتے یا نہیں، اور اگر نہیں جا سکتے تو حماس کی طرف ان کا کیا رویہ ہونا چاہیے؟ یا حماس ٹھیک کر رہا ہے یا حماس غلط کر رہا ہے؟ حماس اگر غلط بھی کر رہا ہے تو سب اسلامی دنوار اور فلسطینی جو ہے نا اس کو کنٹرول بھی کر سکتے ہیں اگر اس طرح سے کوئی مسئلہ ہے. لیکن ایک اسرائیلی کی شہادت موت کے بعد اس طرح کا ریئیکشن بھی کوئی غیر متوازن اور غیر منصفانہ اور غیر انتہائی اگریسیو ایٹیٹیوڈ ہے.
جی، ہمارے پاس ایک ڈیڑھ منٹ ہے، اگر آپ اس پر تبصرہ کریں. آپ جانتے ہیں اسرائیل اور غزہ میں آگ لگی ہوئی ہے، عراق اور شام بھی جل رہا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ مشرق وسطی کی جو آگ ہے وہ افغانستان اور پاکستان کی طرف پھیلتی ہوئی نظر آتی ہے؟
لوگوں کو کچھ خدشہ ضرور ہے کہ داعش کا جو یہ ایکٹیویٹی وغیرہ جو عراق اور شام میں تھی، تو نورستان کے سائیڈ میں کچھ چھوٹا سا گروپ داعش کا کہیں تھوڑا سا لوکیٹ ہو چکا تھا. اب وہ کتنا ایکٹیو ہے یا نہیں ہے، یا یہ ہے کہ وہ پھیل بھی سکتا ہے یا نہیں، لوگوں کو خطرہ تو ضرور ہے. لیکن میں نہیں سمجھتا کہ جہاز داعش اس لمبی لڑائی کے بعد افغان اور پاکستان کے سرحدوں میں جو کچھ ہوا اور افغانستان میں جو کچھ ہوا وہاں پر اس کو پنپنے کا موقع ملے گا. یہ کافی مشکل نظر آتا ہے. اور جہاں تک شیعہ سنی کا تعلق ہے لڑائی کا، اس میں اگر اوپر سے بڑے فورسز یعنی سعودی اور ایران وہ زیادہ ایکٹیو رول پلے کرے پاکستان میں تو ممکن ہے اس کو بڑھوتری ملے. لیکن اگر ادھر سے کوئی زیادہ وہ نہ ہو تو اندر یہاں پر اندر لوگوں کے اندر اتنی زیادہ نفرتیں نہیں ہیں. یہ جو جھگڑے ہوتے ہیں یہ دوسروں کی پشپنائی کے نتیجے میں ہو جاتے ہیں. پشپنائی نہ ہو تو پھر یہ مشکل سے ہی آگے بڑھ سکتی ہے.
جی جی، اور آخر میں کیونکہ ظاہر ہے ہمارا سننے والے زیادہ تر پاکستان میں ہیں، آپ کچھ امید کرتے ہیں کہ اس آپریشن کے بعد پاکستان میں امن آئے گا؟
بہت جلدی تو نہیں، لیکن ایک پروسیس اگر شروع ہوا ہے اور اس پروسیس کو حتمی منطقی نتیجے تک پہنچایا جائے تو ضرور امن آئے. وہاں سے جو ڈسپلیس ہو چکے ہیں وہ شہروں میں اور مختلف علاقوں میں گھس گئے ہیں، ان کو کس طرح سے یہاں کنٹرول کیا جا سکتا ہے؟ جو مجھے تھوڑی سی ذرا وہ آتی ہے تھوڑی سی خوشبینی تو وہ اسی سے کہ اسٹیبلشمنٹ کا رویہ یہ طالبانائزیشن اور ٹیررزم کے بارے میں جو پچھلا 10-11 سال سے تھا وہ اگر بدلا ہے تو یہ ممکن ہے. اور یہ اگر ڈیسائڈ کرے، یہ اگر فیصلہ کرے کہ اس کو ختم کرنا ہے تو ختم ضرور کر سکتے ہیں.
جی جی جی، تھوڑی
سی جی
جی. ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا. ہمارے ساتھ تھے امن تحریک کے بانی رکن مختار باچا جو پشاور میں ہوتے ہیں. بہت شکریہ اور خدا حافظ. اس سے پہلے آپ نے سنا خوئندہ کور کے خالد عثمان کو، اور ابتدا میں تھے دفاعی تجزیہ کار بریگیڈیئر سید نذیر، اور ان کے ساتھ تھے باجور سے سینئر صحافی انوار اللہ خان، اور پشاور سے تھے ہمارے ساتھ سیاسی تجزیہ کار مشتاق یوسف زئی. اس پروگرام کے لیے ہمارے انجینئر تھے کوازی سمتھ، پروڈیوسر نیلوفر مغل. وائس آف امریکہ واشنگٹن سے میں ہوں نفیسہ ہود بھائی. سننے کا شکریہ اور خدا حافظ.
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے، اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے.